الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو البحر فقد أوجبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سر معاوية من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاوية إن وليتم الأمر فاتق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلم من أمتي معاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، دارالعلوم مدنیہ بہاولپور اور پورے علاقے سے آئے ہوئے غیور نوجوانوں اور دوستوں، مخدوم مکرم حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، میرے انتہائی مہربان مشفق بزرگ ہیں، ہمارے والد مکرم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا خصوصی دوستانہ تعلق تھا. یہ ایک بہت ہی اہم رشتہ تھا، پھر وہ ہیں بھی ہمارے اسلاف میں سے، اس لیے میں ان کے حکم کو ٹال نہیں سکا اور مجھے بے پناہ مصروفیات سے وقت نکال کر آپ حضرات کی خدمت میں ان کے حکم پر آنا پڑا ہے. میرے بھائیوں، رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو دنیا علم و تدبر کا امام فاتح قبرص و شام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. اس رشتے کی بنیاد پر، اس نسبت سے آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس جلیل القدر انسان کا تذکرہ کروں جس کے احسانات سے یہ امت آج تک سبکدوش نہیں ہو سکی. جس کے کارناموں کو، جس کی خدمات کو، جس کے حیرت انگیز کردار کو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے واقع ہونے والی جنگ صفین کی دبیض تہوں میں چھپا دیا گیا اور اس عظیم المرتبت انسان کی وہ خدمات جس کی مثال 1400 سال سے اسلام کی تاریخ پیش نہیں کر سکی، ان خدمات سے صرف نظر کر لی گئی، ان کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، ان کو تعصب اور تنگ نظری کا شکار کر دیا گیا، ان کو بے انصاف ظلم کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، ایک صفین کا بہانہ بنا کر اس کی تاریخ ساز فتوحات کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کے اوپر پڑے ہوئے پردے سے اس حقیقت کو آشکار کرنا ہمارا فرض ہے. میں اپنے کارکنوں سے اور سپاہ صحابہ کے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو 144,000 صحابہ کا دروازہ ہے. اس دروازے پر پہرا دو، اس گیٹ پر پہرا دو، اگر تم نے اس گیٹ کی حفاظت کر لی تو کوئی کتا ابو بکر تک نہیں آ سکتا. اگر تم نے اس دروازے کی حفاظت کی تو کوئی کتا فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی تک نہیں پہنچ سکتا. امیر معاویہ دروازہ ہے صحابہ، اس دروازے کی چوکھٹ پہ پہرا دو، اس دروازے پر دیکھو کہ اس دروازے کو عبور تو کسی نے نہیں کیا. میرے بھائیوں، اگر آپ نے توجہ فرمائی اور آپ نے بیداری کا ثبوت دیا تو شاید آپ کو آج وہ معلومات حاصل ہو جو عام طور پر پیش نہیں کی جاتی. آپ کا موڈ ہے تقریر سننے کو؟ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیداری ہو، پوری توجہ ہو، تاکہ میں آپ کو حضرت معاویہ کی سیرت کے سمندر سے وہ موتی نکال کر آپ کی جھولی میں ڈالوں جن موتیوں کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی بہت بڑے فاتح، بہت بڑے حکمران، بہت بڑے مدبر، بہت بڑے حلیم، بہت بڑے بہادر، پیغمبر علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق اور رسول اللہ کے انتہائی قریبی رفیق. حضرت معاویہ کو رسول اللہ سے کتنی محبت تھی، آپ کو کسی نے کہا کہ ایک صحابی آپ کے دروازے پر آ رہا ہے اور اس صحابی کا نام ہے قابس بن ربیعہ، اس کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا ہے. امیر معاویہ تخت شاہی سے نیچے اتر آئے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے شام کے شہر سے باہر آ گئے. جب اس سوار کو دیکھا تو اس کی شکل رسول اللہ سے ملتی تھی، تو امیر معاویہ حکمران وقت اس غلام اور اس رضاکار کے راستے میں خاک میں کھڑا ہے اور کہتا ہے قابس، مجھے تیری ذات سے انس نہیں ہے، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ تیرا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا ہے.
سیاست امیر معاویہ.
ایک بات یہ نعرہ لگایا سیاست امیر معاویہ, ایک بات یہاں بھی یاد رکھو, ہمارا دشمن بڑا چالاک ہے. جب سیاست معاویہ کا نعرہ لگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سیاست تو جھوٹ کو کہتے ہیں, واقعی معاویہ سیاست باز تھا اور کوئی بات نہیں. میرے بھائیو, امیر معاویہ کے تدبر کی بات کرو, اس کی شان کی بات کرو, اس کی عظمت کی بات کرو. اگر تمہارا علم اس کے سمندر کمالات تک نہیں پہنچ سکا تو میرا کوئی قصور نہیں. تمہارا علم نہیں پہنچ سکا, تمہاری معلومات نہیں ہے, تم نے تاریخ کے چند چیتھڑوں کو دیکھا اور معاویہ کو ان چیتھڑوں پہ پرکھتے ہو. میں آج امیر معاویہ کو پرکھنے کے لیے تمہیں ایسا ترازو دینا چاہتا ہوں, ایسی کسوٹی دینا چاہتا ہوں, ایسا معیار دینا چاہتا ہوں کہ اس سانچے میں معاویہ کو رکھو گے تو 1400 سال میں کوئی حکمران معاویہ کے تقدس سے نہیں ملتا. میرے بھائیو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہر وہ کمال تھا جس کمال کی وجہ سے کسی کو بہت بڑا کہا جائے, لیکن ان کے کمالات پر پردے ڈال دیے گئے بے وجود سازش کے دن. ہماری وہ تاریخ جو بنو امیہ کی دشمنی پر لکھی گئی, اس تاریخ نے معاویہ کے اجلے کردار کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میرے بھائی, حضرت معاویہ رسول اللہ کے رشتے دار, آپ بھی جانتے ہیں کہ رشتے دار نہیں جانتے کیا رشتے داری کہ میرے معاویہ صالح. اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کے علاوہ بھی آپ کو امیر معاویہ کی رسول اللہ سے رشتہ داری بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے سالے بھی, اور سالہ ہونا یہ محبت کی علامت ہے, سالہ ہونا یہ دشمنی کی علامت نہیں. امیر معاویہ سالے بھی ہیں اور امیر معاویہ رسول اللہ کے ہم زلف بھی ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو اور بات ہے, لیکن میں آپ کے سامنے وہ رشتہ داریاں لانا چاہتا ہوں. امیر معاویہ رسول اللہ کے ہم زلف بھی ہیں اور امیر معاویہ کی ایک لڑکی کا نکاح رسول اللہ کے ایک نواسے سے بھی ہوا ہے. میرے بھائیوں, امیر معاویہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. اور امیر معاویہ بہت بڑے ہیں, صحابہ میں بڑا اونچا مقام ہے, یہ علیحدہ عنوان ہے. حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک عورت جن کا نام ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ, ام المومنین. یہ میمونہ جو ہے یہ کل 9 بہنیں, کتنی بہن؟
9.
میمونہ بنت حارث اور 8 ان کی بہنیں اور ہیں جن کا والد اور تھا, ان کا والد اور ہے, ماں سے دونوں ایک. میمونہ بنت حارث کی ایک بہن کا نام ہے سلمہ بنت امیس, یہ حضرت حمزہ کی بیوی. ایک کا نام ہے اسمہ بنت امیس, یہ صدیق اکبر کی بیوی. ایک کا نام ہے ام الفضل بنت امیس, یہ حضرت عباس کی بیوی. اور ایک بہن کا نام ہے قریبۃ الصغرا, یہ امیر معاویہ کی بیوی. اور امیر معاویہ کی جس لڑکی کا نام صفیہ ہے, اور امیر معاویہ کی جس لڑکی کا نام رملہ ہے, یہ دونوں لڑکیاں اسی قریبۃ الصغرا سے ہیں. اور امیر معاویہ کی جو لڑکی رملہ ہے, اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت عثمان غنی کے گھر میں رقیہ کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا. اس عبداللہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ یہ بچپن میں 6 سال کی عمر میں فوت ہو گیا, لیکن ایک روایت یہ ہے کہ یہ جوان ہوا, شادی ہوئی, بعد میں جنگ یرموک میں شہید ہوا. اس روایت کے مطابق امیر معاویہ کی لڑکی رملہ کا نکاح اسی عبداللہ بن عثمان سے ہوا جو رسول اللہ کا نواسا ہے. میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اپنی بہن کے گھر. امیر معاویہ کی جس بہن کا نام ام حبیبہ ہے، یہ ام حبیبہ کنیت ہے، ام حبیبہ کا نام بھی رملہ ہے، اور یہ ام حبیبہ رشتے میں حضرت معاویہ سے چھوٹی ہے. حضرت معاویہ سے یہ چھوٹی ہے اور امیر معاویہ سے بہت محبت کرتی ہے. مدینہ منورہ ہے، امیر معاویہ نے تھوڑا عرصہ پہلے اسلام قبول کیا ہے، بہادری، جرت، دیانت، شرافت مسلم ہو چکی ہے. امیر معاویہ رسول اللہ کے گھر تشریف لائے، سواری پہ آئے، سر کے بال بکھرے ہوئے، مٹی پڑی ہوئی ہے، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے. حضرت معاویہ رسول اللہ کے گھر پہنچے، رسول اللہ گھر میں موجود نہیں، ام حبیبہ بہن موجود ہے. ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرا بھائی بڑا تھکا ہوا ہے اور میں اس کو اپنے باپ کی جگہ پہ سمجھتی ہوں. پوچھا، بھائی کیا خدمت کروں؟ فرمایا، بہن کوئی بات نہیں. لیکن بہن سے رہا نہ گیا، بہن نے تیل اٹھایا، تیل اپنے بھائی کے سر پہ ڈالا اور سہلانے لگی، تیل سر پہ لگانے لگی، تیل امیر معاویہ کے سر پہ بہن لگا رہی ہے، اوپر سے رسول اللہ تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا، ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا، میرا بھائی معاویہ آیا ہے بڑے عرصے کے بعد اور میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور مجھے واقعی اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے. تو تاجدار رسالت نے جو فرمایا ابن اساکر میں ہے کہ حضور نے فرمایا، فإن اللہ ورسوله يحبانه، تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں کرتی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. میرے بھائیو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کے خلاف کس نے لکھا؟ تاریخ نے لکھا. کس نے لکھا؟ تاریخ عربی کا لفظ ہے، عربی زبان میں تاریخ کہتے ہیں نقوش کو. کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے. آپ سیاہی لے کر یہ نشان لگائیں، اس کو عربی میں تاریخ کہتے ہیں. سیاہی لے لیں اور لے کر نشان لگائیں، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تاریخ کہتے ہیں. نقوش، نقشہ لگانا، نشان لگانا، اسے تاریخ کہتے ہیں. اور یہ جو نشان لگے، امیر معاویہ کے جو نشان لگے، یہ حضرت معاویہ کی وفات کے 100 سال کے بعد لگے، کہ حضرت معاویہ کی وفات کے 100 سال کے بعد یہ تاریخ مرتب ہوئی. کون سی تاریخ؟ جو ایم اے کے نصاب میں آپ کو پڑھائی جاتی ہے، جو بی اے کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، جو میٹرک کی سندوں میں کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، تاریخ اسلام کا نام ہے. ٹائٹل یہ ہے تاریخ اسلام، اور اندر یہ ہے کہ معاویہ کا دور ظالمانہ تھا، معاویہ اچھا نہیں تھا، معاویہ علی کو گالیاں دیا کرتا تھا، معاویہ نعوذ باللہ فاسق و فاجر تھا، معاویہ نعوذ باللہ خزانے کو لوٹتا تھا، معاویہ نعوذ باللہ یہ زیادتی کرتا تھا، وہ زیادتی کرتا تھا. یہ تاریخ، یہ گفتگو، یہ نقوش 100 سال کے بعد لکھے گئے حضرت معاویہ سے، 100 سال کے بعد. اب دیکھیے، میں نے اور آپ نے، یا پاکستان کے مفکرین نے، یا مسلمانوں کے مجتہدین نے معیار کس کو بنایا؟ تاریخ کو. اور حضرت معاویہ کو بھونکنا شروع کر دیا، حضرت معاویہ کو کوسنا شروع کر دیا، حضرت معاویہ پر تنقید شروع کر دی، اور یہ لکھ دیا کہ تاریخ تاریخ ہوتی ہے، چاہے کسی کے خلاف ہو، چاہے کسی کے حق میں ہو. لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تاریخ تو 100 سال کے بعد لکھی گئی، لیکن جو تاریخ، جو نقوش اس کی زندگی میں مرتب ہوئے، میری بات کی طرف توجہ کریں، جو نقوش اس کی زندگی میں مرتب ہوئے، جن نقوش کی گواہی تاجدار رسالت نے دی ہے، جن نقوش کی گواہی پروردگار عالم نے دی ہے، ان نقوش کو ہٹا دیا. جو نقوش اپنے ہاتھوں سے انسان نے لکھے اس کو صحیح مان لیا، اور جو نقوش محمد مصطفیٰ نے لکھے اس کو چھوڑ دیا. جس نقشے کا اظہار اللہ نے قرآن میں کر دیا اس کو چھوڑ دیا. مجھے بتاؤ، امیر معاویہ کاتب وحی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور کاتب کاتبان وحی کی تعداد 13 ہے. کتنی تعداد ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ 13 کاتبان وحی ہیں. کتنے کاتب ہیں؟ 13 کاتبان وحی میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے. چھٹا نمبر کس کا؟ امیر معاویہ کا. اور یہاں میں درمیان میں ایک اور بات کہوں،
کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ سے بھی پہلے پیغمبر کا کلمہ دل میں پڑھ لیا تھا، لیکن اس کا اظہار فتح مکہ سے چند مہینے پہلے کیا، فتح مکہ سے چند مہینے پہلے اظہار اسلام ہوا، لیکن دل سے کلمہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے پڑھ لیا تھا۔ میرے پاس اس سے بڑی دلیل ہے کہ جتنے غیر مسلموں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، ہر غیر مسلم جو کفر کی حالت میں تھا اس نے پیغمبر کا مقابلہ کیا، کسی نے بدر میں، کسی نے احد میں، کسی نے خندق میں، کسی نے حنین میں، کسی نے تبوک میں۔ لیکن میں چیلنج کرتا ہوں مورخین کو اور آج ان پڑھے لکھے لوگوں کو جو امیر معاویہ پر تنقید کرتے ہوئے حقائق پر نظر نہیں ڈالتے، میں انہیں کہتا ہوں کہ امیر معاویہ نے رسول اللہ کا دین صلح حدیبیہ سے پہلے مان لیا تھا۔ دلیل یہ ہے کہ امیر معاویہ نے پوری زندگی کسی جنگ میں بھی پیغمبر کا مقابلہ نہیں کیا اور کفر کی حالت میں بھی نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کوئی تاریخ بتاؤ۔ جنگ بدر سے لے کر، حالانکہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت معاویہ اسلام میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کے دل میں شروع سے اسلام سے محبت تھی۔ شروع سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کسی ایک ایسی جنگ میں شرکت نہیں کی کہ جو جنگ رسول اللہ کے خلاف لڑی جائے۔ ہاں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ امیر معاویہ کے والد ابو سفیان نے جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے رسول اللہ کا مقابلہ کیا، پیغمبر کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا، لیکن بعد میں وہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ بھی ملا کہ جنگ حنین میں اللہ کے رسول کے سامنے ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان اس حالت میں آئے کہ ان کی آنکھ میں تیر لگ چکا تھا اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تھا۔ ابو سفیان نے وہ ڈیلا ہاتھوں پہ رکھا اور پیغمبر سے فرمایا، اللہ کے رسول یہ ڈیلا میری آنکھوں پہ لگا دے۔ حضور نے فرمایا، ابو سفیان تو آنکھ چاہتا ہے یا جنت چاہتا ہے؟ تو ابو سفیان نے فرمایا، میں جنت چاہتا ہوں۔ فرمایا، اس آنکھ کے ڈیلے کو دفن کر دے، اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، بعد میں پڑھا ہے کلمہ، لیکن جنت کا اعلان پیغمبر نے کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ نقوش تمہیں یاد ہے؟ پیغمبر کی حدیث کا جو نقوش ہے، حدیث کا جو نقشہ ہے، اس کو بلا دیتے ہو؟ جو 100 سال کے بعد تاریخ لکھی گئی اس کو یاد رکھتے؟ یہ وہ نقوش ہے جو پیغمبر نے زبان نبوت سے ادا فرمایا، جو نبی نے فرمایا۔ حدیث کو تاریخ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ کی حیثیت اور ہے، نبی کے کلام کی حیثیت اور ہے، لیکن پیغمبر نے جو بات فرمائی وہ بھی نقوش ہے، وہ بھی نقشہ مرتب ہوا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تو آنکھ چاہتا ہے یا جنت چاہتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جنت چاہتا ہوں۔ فرمایا، آنکھ کو دفن کر دے، آنکھ دفن کر دی۔ تو پیغمبر نے فرمایا، تجھے جنت مل گئی۔ تو نبی کا یہ فرمانا کہ تجھے جنت مل گئی، یہ نقوش یاد نہیں، یہ حدیث یاد نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا جنت مل گئی، تاریخ کہتی ہے لڑائی کرتے تھے، نبی نے فرمایا تو جنتی ہے، تاریخ کہتی ہے نعوذ باللہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی نے فرمایا تجھے جنت مل جائے گی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ میں ایسی تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاؤں۔ میرے بھائیو، توجہ فرمائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف نبی نے نہیں فرمایا، پیغمبر کی وحی کے کتنے کاتب تھے؟ کتنے کاتب تھے؟ 13 میں چھٹا نمبر امیر معاویہ ہے۔ ایک شیعہ مورخ علامہ طباطبائی کا ایک قول ایک شیعہ نے میرے سامنے نقل کیا، اس نے کہا، طباطبائی کہتا ہے کہ امیر معاویہ جو ہے یہ انہوں نے قرآن نہیں لکھا، انہوں نے پیغمبر کے خط لکھے۔ میں نے کہا، عقل کے اندر نبی کا خط بھی وہی ہوتا ہے، حالانکہ امیر معاویہ نے قرآن بھی لکھا، پیغمبر کے خط بھی لکھے، اور خط کتنے لکھے؟ 111 خطوط ہیں اس وقت پوری دنیا میں رسول اللہ کے جو چھپے ہوئے۔ کتنے خطوط ہیں؟ پاکستان کے اندر جو کتابیں چھپی ان میں 111 پیغمبر علیہ السلام کے خطوط ہیں، اور 111 پیغمبر کے خطوط میں 76 خط ایسے ہیں جن کی کتابت امیر معاویہ نے کی۔ 76 خط پیغمبر کے امیر معاویہ نے لکھے۔ غلہ منڈی کی آڑت میں جس شخص کو تم منشی رکھتا ہے اسے، اس پر تجھے اعتبار ہے، جس کو محمد مصطفیٰ نے اپنا کاتب رکھا اس پر تجھے اعتبار ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی، اور قرآن پاک میں کاتبان وحی کی شان اللہ نے بیان فرمائی، کتنے کاتب ہیں، کتنے کاتب ہیں، بھولے گا تو نہیں، توجہ کی، یہ بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے دروازے پر اور آپ کی جھولی میں ایک ایسی بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کو امیر معاویہ کے عنوان پر دنیا کا کوئی مفکر گمراہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ، اگر آپ نے اس بات کو یاد رکھا۔ کاتبان وحی کتنے ہیں؟
تیرہ
تیرہ تیرہ میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا، کتنا نمبر؟ اور امیر معاویہ چھٹے نمبر پر ہیں کاتبان وحی۔ امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد سے لے کر آخر تک رسول اللہ کی صحبت میں رہے، پیغمبر کے قرب میں رہے، امیر معاویہ سے 163 احادیث مروی، کتنی احادیث؟ 163 احادیث اسی محفل میں امیر معاویہ نے رسول اللہ سے سنی۔ تو کاتبان وحی کی تعداد کتنی ہے اور امیر معاویہ کا نمبر کتنا ہے؟ چھٹا نمبر۔ اور ان 13 کاتبان وحی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس قرآن پہ غور کر، 100 سال کے بعد آنے والی تاریخ پہ غور کرتا ہے اور قرآن پہ غور نہیں کرتا ہے، قرآن پہ امیر معاویہ کو نہیں تولتا ہے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک آدمی کے پاس مشک نافع ہے، عطر ہے، کستوری ہے، امبر ہے، اور میں اس سے سوال کرتا کہ یہ کستوری لے کر کہاں جاتا ہے، تو جو وہ جواب میں مجھے کہتا ہے کہ کستوری لے کر لکڑی کے ٹال پہ تولنے جاتا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص سے میں کہتا ہوں یہ تیرے ہاتھ میں جو کستوری ہے یہ لے کر کہاں جاتا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں کستوری لے کر لکڑی کے ٹال پہ تولنے جاتا ہوں، تو میں کہوں گا کہ تو بڑا پاگل ہے، تو نے کستوری کی قدر نہیں پہچانی، بھئی کستوری کو بھی کوئی لکڑی کے ٹال پہ تولتا ہے، کستوری کو تولنا ہے کسی جوہری کے پاس جاؤ، کسی قدر شناس کے پاس جاؤ، کسی سنار کے پاس جاؤ، تو نے تو قدر نہیں پہچانی۔ میرے بھائیوں سنو، صحابہ کی مثال بھی کستوری کی ہے، صحابہ کی مثال بھی اور عطر اور امبر کی ہے۔ اگر ایک کستوری کو تو لکڑی کے ٹال پہ تولنے والا کستوری کا قدر شناس نہیں ہے، تو صحابہ کرام کو تاریخ کے ٹال پہ تولنے والا صحابہ کا قدردان ہے۔ اگر کستوری کے لیے جوہری کی ضرورت ہے تو پھر صحابہ کے لیے بھی جوہری کی ضرورت ہے، اگر کستوری کے لیے لکڑی کا ٹال استعمال نہیں ہو سکتا تو پھر صحابہ کے لیے بھی تاریخ کا ٹال استعمال نہیں ہو سکتا، اگر کستوری کے لیے جوہری کی ضرورت ہے تو صحابہ کے لیے بھی قرآن کے جوہری کی ضرورت ہے، صحابہ کے لیے بھی قرآن کے ترازو کی ضرورت ہے، صحابہ کو تولنے کے لیے بھی قرآن کا ترازو چاہیے، قرآن کا معیار چاہیے، قرآن کی کسوٹی چاہیے۔ آؤ میں صحابہ کو قرآن کے ترازو پہ تولتا ہوں، میں صحابہ کو قرآن کے میزان پہ تولتا ہوں، میں صحابہ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالتا ہوں، میں صحابہ کو قرآن کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہتا ہوں۔ آؤ تم 100 سال کے بعد جو تاریخ لکھی گئی تم اس پہ پرکھتے ہو، میں قرآن پہ پرکھتا ہوں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فی صحف مکرمت، کہ قرآن کے صفحات بڑے عزت والے، بڑے بزرگی والے ہیں، بڑے پاکیزگی والے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ فی صحف، قرآن کے صفحات مکرمات، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں اور بڑے مرتبے والے ہیں۔ فی صحف مکرمات مرفوعات مطہرات، یہ بڑے بلند ہیں اور پاک ہیں، پاکیزگی والے اور بلندی والے۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، تو تاریخ کی بات کرتا ہے، میں قرآن کی بات کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا بِعَيْدِ سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو کالا کافر یہ کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ کا ہاتھ تو ٹھیک تھا، ہاتھ تو سچا تھا، ہاتھ تو چمکتا تھا، لیکن نیت نہیں چمکتی تھی، دل نہیں چمکتا تھا، ارادہ نہیں چمکتا تھا، کردار نہیں چمکتا تھا، اور خلاق عالم کو 1400 سال پہلے اس بدماشی کا پتا تھا، اس خیانت کا پتا تھا، اس عیاری کا پتا تھا، اس ظلم کا پتا تھا، تاریخ کی کلابازیوں کا پتا تھا، رافضیت کی بدماشی کا پتا تھا، مورخوں کی کلابازیوں کا پتا تھا، اور دھوپ چھاؤں کی اولاد میں مرتب ہونے والی تاریخ کا 1400 سال پہلے خدا کو پتا تھا، اس لیے فرمایا بھی ایدی سفرتن، اور آگے کہہ دیا کرامن بررتن، کرام کا معنی بہت عزت والے، کرام کا معنی سب سے زیادہ عزت والے، کرام مبالغے کا صیغہ ہے، اور بررہ کا معنی ساری انسانیت، بررہ کا معنی ساری کائنات، بررہ کا معنی ساری دنیا، بررہ کا معنی کل جہان. قرآن کہتے ہیں بھی ایدی سفرتن کرام بررتن، جنہوں نے قرآن لکھا ہاتھ بھی چمکدار ہیں، اور روح زمین کے جتنے انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت والے یہ کاتبانے وہی ہیں. قرآن کہے کرام بررہ، تاریخ کہے ظالم تھے، قرآن کہے کرام بررہ، تاریخ کہے بے ایمان تھے. میں کہنا چاہتا ہوں 1400 سال کی ساری تاریخیں ایک طرف کرام بررہ، ایک طرف
دھنوی زندہ تھا،
کافر
کافر کافر کافر، دھنوی زندہ تھا،
ایک ہاتھ میں یہ میرے پاس ترازو ہے. بہاول پور کے روشن ضمیروں، بہاول پور کے پروفیسروں، لیکچرروں، پڑھے لکھے لوگوں، آؤ میں ترازو لایا ہوں. ایک ہاتھ میں ترازو ہے، اس کے ایک پلڑے میں 1400 سال کی تاریخ کا نقش ہے، اور ایک پلڑے میں کرام بررہ کا لفظ. بتاؤ پلڑا کس کا بھاری ہے؟ کس کا بھاری ہے؟ بتاؤ تو صحیح. تاریخ کو مانتے ہو؟ میں نہیں مانتا تبری کے چیفڑے کو، میں نہیں مانتا مسعودی کی کلابازیوں کو، میں نہیں مانتا ابن اسیر کی باتوں کو، میں نہیں مانتا تاریخ الامم والملوک کے مصنف کو، میں نہیں مانتا ابن ابی مخنف قلبی کی بدماشی کو، میں نہیں مانتا لوط بن یحییٰ کے کذب کو، میں نہیں مانتا واقدی کی بدماشی کو، میں مانتا ہوں کرام بررہ. چھوڑو میرے بھائیو، توجہ ہے، سمجھ میں میری بات آ رہی ہے؟ کس کو ماننا چاہیے؟ کس کو ماننا چاہیے؟ بلند آواز کرام. علماء سے پوچھو کرام کا معنی کیا ہے، پوچھو تو صحیح، لغت کھولو، کتابیں کھولو. اللہ نے قرآن میں اکرم نہیں کہا، کریم نہیں کہا، عظیم نہیں کہا، کرام کہا ہے. کرام اس میں مبالغہ ہے، کرام کرم سے ہے، عزت، عظمت، بزرگی، رفعت، بلندی. قرآن کہتا ہے بلندیاں جتنی بھی ہیں، رفعتیں جتنی بھی ہیں، عظمتیں جتنی بھی ہیں، وہ کرام کے لفظ میں ختم ہیں. اور کرام بررتن، خدا بزرگی میں اونچا بتلائے، عظمت میں اونچا بتلائے، رفعت میں اونچا بتلائے، اور تاریخ کا اچھی طرح کہے ظالم تھا، میں ایسی تاریخ پہ پیشاب کرتا ہوں. لفظ سمجھ میں آ گیا؟ قرآن سمجھ میں آیا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کرام بررہ.
بی اے کا نصاب پڑھانے والا لیکچرار لڑکوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تاریخ اسلام امیر معاویہ کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں تم ساری دنیا بھونکتی بھونکتی مر جائے معاویہ کو، لیکن میں کرام برارہ کی وجہ سے امیر معاویہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں.
تکبر معاویہ زندہ باد، تکبر معاویہ زندہ باد، تکبر معاویہ زندہ
باد. تمہیں وہ معاویہ یاد ہے، تمہیں وہ معاویہ یاد ہے جس نے صفین کی جنگ میں قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جس کی فوجوں نے چن چن کر قاتلان عثمان کو علیحدہ کر دیا تھا، حضرت علی سے امیر معاویہ کی کوئی جنگ نہیں تھی، یہ یاد رکھیں، حضرت علی سے امیر معاویہ کی کوئی جنگ
نہیں تھی،
اور اگر جنگ تھی بھی تو حضرت علی کے لڑکے حسن نے تو صلح کر لی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر جنگ تھی بھی تو حضرت علی کے لڑکے نے صلح کی یا نہیں کی؟ تو ماما لگ دے، تو ماما لگ دے صلح نہیں کرتا، حضرت علی کے لڑکے نے صلح کی ہے یا نہیں کی؟
کی
ہے. اختلاف ہوا ہے، دیانتداری کا اختلاف ہے. حضرت علی نے فرمایا میں قاتلوں سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں، حضرت معاویہ نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ میں بدلہ لوں گا. رائے کی بات، یہ بات تو تمہیں بڑی یاد ہے. اور ایک مفکر نے یہ بھی لکھ دیا کہ امیر معاویہ ممبر پہ علی کو گالیاں دیا کرتے، یہ تو لکھ دیا. اور تاریخ کے اسی چیتھڑے میں یہ بھی لکھا کہ معاویہ بھی علی کو ممبر پہ گالیاں دیا کرتے تھے، اور میں تو دونوں تاریخ کے چیتھڑوں پہ لعنت بھیجتا ہوں اور کرام بارارا کو سینے سے لگاتا ہوں.
حضرت امیر معاویہ،
یہ بھی تو دیکھو نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی عظمت بزرگی، یہ تاریخ کے باقی شاہکار، یہ تو تمہیں یاد ہے، یہ کیوں نہیں یاد کہ جس وقت قیصر روم کو پتا چلا کہ حضرت علی سے معاویہ کا اختلاف ہے تو حضرت علی امیر معاویہ کو خط لکھا کہ اے امیر المومنین، سنا ہے علی سے تمہاری جنگ، اگر کہو تو میں تمہارا ساتھ دوں اور علی کے خلاف تمہاری فوجوں کے پاس اپنی فوجیں بھیجوں. تو حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت معاویہ نے جواب میں فرمایا او روم کے کتے، واہ معاویہ تے تقدس پہ قربان جاؤ، گل تو ہوئی، او روم کے کتے، اگر تو نے علی کے خلاف آنکھ اٹھائی تو میں تجھے روم کا چلا ہوا کوئلہ بنا دوں. تمہیں یہ بات نہیں یاد ہے؟ کتابوں میں ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کو ملی تو امیر حضرت معاویہ کھانا تناول فرمانے لگے تھے، کھانا چھوڑ دیا. ان کی محفل میں ایک آدمی بیٹھا تھا جو کسی زمانے میں حضرت علی کا خادم رہا ہے، زرار اسدی. حضرت معاویہ نے فرمایا زرار علی کی شان بیان کرو. زرار علی کی شان بیان کرتا تھا اور معاویہ اٹھتے تھے، اٹھ اٹھ کر کے کہتے تھے خدا کی قسم علی اس سے بھی اچھا تھا، علی اس سے بھی اچھا تھا، علی اس سے بھی اچھا تھا. یہ تو یاد ہے کہ صفین کی جنگ میں یہ ہوا، تمہیں یہ واقعہ یاد ہے؟ تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں کہ 5400 علاقے امیر معاویہ نے فتح کیے؟ یہ نہیں یاد کہ ابو حضرت حضور علیہ السلام کے دور میں 900,000 مربع میل مسلمانوں کے پاس، ابو بکر صدیق کے دور میں 1,100,000 مربع میل مسلمانوں کے پاس، فاروق اعظم کے دور میں 2,200,000 مربع میل مسلمانوں کے پاس، یہ آپ کا پاکستان صرف 2.75 لاکھ مربع میل پر ہے، اس کو بھی دیکھو کتنا مقابلہ ہوگا. حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل مسلمانوں کے پاس، حضرت علی کے دور میں 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کے پاس،
اور امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل مسلمان
بر و بحر پہ چھا گیا نعرہ تکبیر
یہ دنیا کا جغرافیہ 1,20,00,000 مربع میل پر ہے. آج پوری دنیا کا خشکی کا حصہ کتنا ہے؟
1,20,00,000.
اور امیر معاویہ نے 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. تو نپولین کو کہنا پڑا کہ مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کیا. تو نصف دنیا کو نصف صدی میں فتح کرنے والا تو معاویہ بن ابو سفیان. وہ بھول گیا 5400 علاقوں کا فاتح بھول گیا. تجھے صفین یاد ہے تو صرف اس معاویہ کو مانتا ہے جو صفین میں آیا. میں اس معاویہ کی بات کرتا ہوں کہ جو شام سے نکلا تھا چین کی سرحدوں تک پہنچا تھا. میں اس معاویہ کی بات کرتا ہوں جو شام سے نکلا تھا روس کی وادیوں تک پہنچا تھا. میں اس معاویہ کی بات کرتا ہوں جس نے مراکش سے لے کر کابل کی سرحدوں تک اسلام کا پرچم لہرایا تھا. میں اس معاویہ کی بات کرتا ہوں جو سندھ کی وادیوں میں آیا تھا. میں اس معاویہ کی بات کرتا ہوں کہ جس کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصاریہ فتح ہوا اور اس قیصاریہ کو امیر معاویہ نے خود کمان کر کے فتح کیا. یہ قیصاریہ وہ شہر تھا جس شہر میں 300 بازار تھے اور 1,00,000 پولیس روزانہ جس شہر میں گشت کرتی تھی. امیر معاویہ نے فوجوں کی کمان کر کے وہ شہر 3 دن میں فتح کیا اور اس شہر کے چوک میں جو جامع مسجد بنائی وہ لاہور کی شاہی مسجد سے 4 گنا بڑی تھی. اور یہ شہر فتح کرنے والا معاویہ بن ابو سفیان تھا.
فاتح اسلام سیدنا معاویہ.
میرے بھائیوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی وہ جلیل القدر انسان جس نے عرب کی 7,50,000 ایکڑ اراضی کو سرسبز و شاداب بنا. امیر معاویہ وہ انسان ہے جس نے 2 فوجیں بنائی دہلی اور بری. یہ تقسیم امیر معاویہ نے بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ امیر معاویہ نے جاری کیا. پولیس کی تنظیم امیر معاویہ نے کی. سی آئی ڈی کا محکمہ امیر معاویہ نے جاری کیا. امیر معاویہ وہ انسان ہے ایک وہ کارنامہ کہ جس کی مثال نہ پہلے آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے وہ بھی امیر معاویہ نے کیا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میرے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایک محفل میں فرمایا
احلم من امتی معاویہ. میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی
ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ بات بڑی عجیب ہے کہ رسول اللہ کسی کو فرمائے کہ یہ سب سے زیادہ حوصلے والا ہے. بڑی خوبی کی بات ہے. لیکن یہ بات فرمائی حضور نے کب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ ہے توجہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے غسان کی ریاست کا شہزادہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا آپ کے قریب بیٹھا. مسلمان نہیں تھا زیارت کرنے آیا عیسائی تھا اور رخصت ہوتے وقت اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسائی ہوں آپ اگر میرا ہدیہ قبول کر لیں تو میری حوصلہ افزائی ہو میری قوم خوش ہو جائے گی. حضور نے فرمایا کہ اگر تیری قوم اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ میں تیرا ہدیہ قبول کروں تو میں قبول کرتا ہوں تالیف قلب کے. لیکن اس نے کہا کہ وہ سامان ہدیے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہاں نہیں یہاں سے 6-7 میل دور کوئی جگہ ہے وہاں میں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے وہاں سامان پڑا ہے آپ اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ بھیجو جو وہ سامان لے آئے. حضور علیہ السلام کے خصوصی خدام میں حضرت انس رضی اللہ تعالی حضرت انس موجود نہیں تھے. حضور نے دیکھا تو حضور کی خدمت میں معاویہ بن ابو سفیان بیٹھے رضی اللہ تعالی. حضرت معاویہ کی اس وقت عمر
25 سال ہے، کچھ سامان تمہیں دے گا، اس کے ساتھ لے جا اور سامان لیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سواری یا میرا جوتا، یہ مسجد کے دوسری طرف تھا، اور وہ شہزادہ اتنی جلدی سے باہر نکلا کہ میں نہ سواری لے سکا نہ جوتا لے سکا. حکم پیغمبر کا تھا، میں بغیر جوتے کے اس کے پیچھے چل رہا، نہ سواری ہے نہ جوتا ہے. جب وہ شہزادہ شہر سے باہر نکلا مدینہ منورہ سے، تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے بھی اپنی سواری پہ سوار کر. اس نے کہا کہ میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو نوکر ہے، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ کا لڑکا، تو کمی ہے، نوکر ہے محمد کا، کمی ہے، اور میں بادشاہ. حضرت معاویہ عام آدمی نہیں تھے، مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے اور بہت بڑی خاندانی وجاہت رکھتے تھے، لیکن حکم رسول اللہ کا تھا، عرف نہیں کی. فرمایا چلو مجھے جوتا دے دو. اس نے کہا بادشاہ اپنا جوتا نوکر کو دے، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جوتا بھی اس نے نہیں دیا. 6 میل تک دھوپ میں عرب کے سہارا میں ریت میں امیر معاویہ بھاگتے رہے، اور وہ گھوڑے پہ سوار ہے اور یہ بھاگ رہے. وہاں پہنچے، اس نے سامان دیا، حضرت معاویہ نے وہ سامان لیا، واپس آ. نماز اثر کا وقت ہے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ معاویہ وہ سامان لایا ہے، لیکن اس کے چہرے سے، کپڑوں سے تھکاوٹ اور دھوپ کے بڑے آثار ہیں، اور دیکھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں. حضور نے فرمایا معاویہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت معاویہ نے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ تو محمد کا کمی اور نوکر ہے، میں تجھے جوتا نہیں دیتا. حضور نے فرمایا تم جوتا لے لیتے؟ تو فرمایا میں نے کہا آپ کے حکم کی بجا آوری میں تاخیر نہ ہو جائے، جوتا بھی نہیں پہنا. اس حالت میں ننگے پاؤں یہ بات پیغمبر نے دیکھی تو اس موقع پر فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ. بات صرف اتنی نہیں، اگر اتنی ہوتی تو میں شاید ذکر نہ کروں، یہ واقعہ تو ختم ہو گیا. اس واقعہ کے پورے 35 سال کے بعد جب امیر معاویہ کو تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، حضرت معاویہ کی فوجیں ایک ملک کو فتح کر کے اس ملک کے قیدیوں کو لے کر صبح سویرے ان کے دربار میں پہنچی تو ان سارے قیدیوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے، پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے. تو حضرت معاویہ نے تخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جو سب سے آگے ہے وہ تو غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ. کون سا شہزادہ؟ جس نے سوار
نہیں کیا.
حضرت معاویہ نے سوار سے کہا سب سے پہلے اس کے ہاتھوں سے رسیاں کھولو، اس کے پاؤں سے رسیاں کھولو. ہاتھ بھی کھول دیے، پاؤں بھی کھول دیے، اور اس کو قریب بلایا اور بلا کر کہا تو کون ہے؟ پہچان لیا، لیکن پوچھا تو کون ہے؟ رو پڑا، کہنے لگا میرے باپ نے بڑا ظلم کیا، میں نے باپ سے کہا تھا مسلمانوں سے ٹکر نہ لو، لیکن اس نے زیادتی کی. حضرت معاویہ نے فرمایا تم شہزادے ہو، میں شہزادہ، میرے دسترخوان پہ، دسترخوان شاہی پر 1 مہینہ تک تم رہو، اور میں تمہارے لیے جو ہدیہ کر سکا وہ بھی کروں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں. شہزادہ شاہی مہمان خانے میں چلا گیا، لیکن وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس شخص کو میں نے کہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ تو امیر المومنین ہے، اس کو کہاں تم نے دیکھا؟ میں نے کہا دیکھا ہے.
مہینہ کے بعد امیر معاویہ نے اس کو 10,000 درہم ہدیے کے طور پر دیا اور کہا کہ تم چلے جاؤ. 10,000 درہم لے کر وہ واپس آیا. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو کہیں دیکھا؟ تو حضرت معاویہ نے فرمایا میرا نہ پوچھو.
اس نے کہا نہیں آپ اپنا نام بتائیں، میں نے پہلے کہیں آپ کو دیکھا. حضرت معاویہ نے فرمایا پہلے دن جب تم آئے تھے میں نے تجھے پہچان لیا تھا، میں نہ پہچانتا، میری فوج میری پولیس شاید تمہارے ساتھ زیادتی کرتی، لیکن میں نے تمہیں پہچان لیا تھا. اور اب تم مجھے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ تم یاد کرو میں محمد کا وہی کمی وہی ہوں.
وہی کمی جس کو تم نے جوتا نہیں دیا. اس نے یہ کہا. ابن خلدون کہتا ہے کہ امیر معاویہ نے جب یہ بات کہی
تو اسی محفل میں اس نے کہا کہ میرا یہ اخلاق تھا،
تیرا یہ اخلاق ہے. امیر معاویہ نے فرمایا وہ تیرا ظرف تھا، یہ میرا ظرف ہے. تجھے تیرے مذہب نے کچھ اور سکھایا تھا، مجھے میرے پیغمبر نے یہ سکھایا تھا.
اسی محفل میں اس عیسائی نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا. مانا جا عمر فاروقی نبی کا ترجمہ نبی کیا فرمائے؟ پیغمبر فرمائے احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان.
اور پیغمبر یہ بھی فرمائے
اول جیش یغزو البحر فقط اوجب،
یہ بخاری شریف میں ہے. میری امت میں جو سب سے پہلے بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی.
سبحان اللہ،
کس نے فرمایا؟ اور آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے بحری لڑائیوں کا آغاز کرنے والا کون ہے؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے رضی اللہ تعالیٰ. ام ہانی دو ہیں اسلام میں، ایک حضرت علی کی بہن ام ہانی، ایک حضور کی پھوپھی ام ہانی. ام ہانی کے گھر رسول اللہ تھے، دوپہر کا وقت ہے. ام ہانی کہتی ہے کہ رسول اللہ آرام فرما رہے، اچانک اٹھے، آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا.
سبحان اللہ.
حضور نے فرمایا ام ہانی گواہ ہو جا کہ جو شخص سمندروں میں سب سے پہلے اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی.
یہ بات سن کر اس محفل میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کا نام ام حرام تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. حضور نے ہاتھ اٹھائے، ام حرام کے لیے دعا مانگی، بات ختم ہو گئی. کسی کو اندازہ بھی نہ تھا کہ کیا وقت آئے گا. ام حرام کہتی ہیں کہ پیغمبر کی دعا ختم ہو گئی. فرماتی ہیں کہ بعد میں میری شادی ایک مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سعد بن عبادہ کے البدایہ والنہایہ، حافظ امام الدین ابن کثیر بڑی تفصیلی تاریخی کتاب، حافظ صاحب کہتے ہیں کہ ام حرام کہتی ہے کہ میں کئی عرصہ گزر گیا، میری شادی سعد بن عبادہ سے ہوئی، ہم مدینہ چلے گئے، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، صدیق اکبر کا دورہ، فاروق اعظم کا دورہ، عثمان غنی کا دورہ. فرماتی ہے کہ میں گھر، میرے شوہر موجود ہیں، ہمیں دل میں یہ یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک اس بحری لشکر میں میں شریک نہ ہوں. ام حرام کہتی ہے کہ ایک آدمی نے اعلان کیا،
وہ لوگوں
شام میں امیر معاویہ نے تحریر لڑائی کا آغاز کر دیا ہے، جس نے اس لشکر میں شریک ہونا ہے ملک شام پہنچ جائے، یہ اعلان ہوا. ہمارے کانوں میں بھی بات آئی. اعلان کیسے ہوا کہ فاروق اعظم کے دور میں امیر معاویہ گورنر شام تھے، حضرت عمر سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دو کہ بحر اوقیانوس کا وہ سمندر جو شام سے ملتا ہے، مجھے اجازت دو کہ میں بحری جہاز تیار کروں اور اس سمندر میں بحری جہاز اتاروں اور دشمنوں سے جنگ کروں. حضرت عمر نے فرمایا ابھی مسلمانوں کی فوج کم ہے. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت معاویہ نے پھر اجازت مانگی، حضرت عثمان غنی نے اجازت دی تو حضرت معاویہ نے 40,000 فوج کو حکم دیا کہ شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر بحری جہاز تیار کر. 40,000 فوجیوں نے 6 مہینے کے اندر اندر 1,750 بحری جہاز تیار کیا. کتنے جہاز؟ اور اس وقت پاپا روم کے پاس یعنی عیسائیوں کے پاس صرف 300 جہاز تھے بحری، اور امیر معاویہ کا دیو ہیکل بحری بیڑا 1,750 جہازوں پر مشتمل تھا. اور ادھر سعد بن عبادہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ملک شام پہنچے، صفیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں بنی ہوئی ہیں. جس وقت حضرت سعد نے سارا واقعہ سنایا تو امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور حضرت سعد بن عبادہ اور ام حرام یہ دونوں اس لشکر میں شریک ہوئی، اور باپ نے استنبول کے قریب ان دونوں حضرت ام حرام ایک سواری سے نیچے گری اور ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور سمندر کے کنارے پر ان کی قبر، ان کی دعا قبول ہو گئی. تو پیغمبر کا ارشاد بخاری شریف میں ہے، اول جیش یغزل بحرا فقط اوجبو، جس نے پہلی لڑائی کا آغاز کیا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. پیغمبر فرمائے جنت واجب ہو چکی ہے، تاریخ کہے ظالم تھے، میں اس تاریخ پہ لعنت کیوں نہ لوں؟
پہلو پد پہ چھا گیا، پہلو پد پہ چھا گیا،
یہ 1,750 بحری جہاز جب حضرت معاویہ نے تیار کی تو اس موقع پر ایک تاریخی کام کیا جس کی بات میں نے ابھی کی تھی کہ آگے چل کر بتاؤں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے 7,500 قرآن کی ساری جمع کی، پوری دنیا سے 7,500 قرآن کے قاری معاویہ بن ابو سفیان نے ایک جگہ جمع کی اور انہیں خطبہ دیا. خطبے کے الفاظ سنو، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے خطبہ دیا، اے روح زمین کی سب سے بہترین مخلوق، قاریوں کو خطاب کیا کہ اے روح زمین کی سب سے بہترین مخلوق، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تمہیں واپس اپنے گھروں میں بھی زندگی میں کبھی جانا، تمہارے قوائف ہم نے جمع کر لی، تمہارے بیوی اور بچوں کو خرچ حکومت دے گی، تم نے تمہارے لیے 70 بحری جہاز بنائے، ان جہازوں میں یہ تمام کاری بیٹھے، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، سمندر میں جہازوں نے اترنا اور جس جگہ پر وہ جہاز لائے گا سمندر کے کسی خطے پر، کسی جزیرے میں، کسی کنارے پر 4 گھر بھی تمہیں ملے تو تم نے جہاز وہاں روک کر اس خطے میں اللہ کا قرآن چھوڑا. چنانچہ اس وقت دنیا کے اندر جو 140 جزیرے ہیں ان جزیروں میں 80 جزیرے ایسے ہیں کہ ان جزیروں میں اسلام انکاریوں کی بدولت جن کو امیر معاویہ نے بھیجا. یہ انڈونیشیا میں جو اسلام کی فضائیں ہیں وہاں پر بھی کئی قرآن کے قاری پہنچے تھے. نیروبی میں، ادیس بابا میں، شمالی افریقہ کے کئی بستیوں میں، سمندروں کے کئی کناروں پر
امیر معاویہ کی فوجیں پہنچی، امیر معاویہ کے قرآن کے قاری پہنچے، اور امیر معاویہ کے قرآن کے قاری ایک ایک بستی میں پہنچے، ایک ایک شہر میں پہنچے، اور جا کر اللہ کا قرآن سنایا، بہاول پور کے مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ اسلام کی تاریخ میں وہ کون سا شخص ہے جس نے سب سے پہلے بحری لڑائی کا آغاز کیا، وہ کون سا شخص ہے جس نے 7500 قاریوں کو سمندروں میں اتارا، وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں پاپا روم نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کا یہ بحری بیڑا بحر اوقیانوس میں آ گیا اور یہ بحر اوقیانوس سے گزر کر آگے بڑھا تو عیسائیوں یاد رکھو اسلام کو عمر نے عرب سے نکالا، عجم تک پہنچایا، اور اگر یہ بحری بیڑا سمندر کا سینہ چیر کر یورپ کے دروازے تک پہنچ گیا، کینیڈا اور فرانس کے ساحل پہ پہنچ گیا، تو دنیا سے اسلام کو پوری کائنات میں پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں۔
خطیب الاصل علامہ ضیاء الرحمان فاروقی، شاہ عبداللہ خان صاحب، شاہ آدم طارق، شاہ شہر منجو شہر۔
میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ کہ امیر معاویہ پر تنقید برداشت ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا کرام بارا، پیغمبر نے فرمایا اعلم من امتی معاویہ، رسول نے فرمایا اول جیش یغزل بحر فقط اوجبو، ایک قرآن کی آیت دو حدیثوں کے مقابلے میں ایک تاریخ نہیں، ساری دنیا کے سمندر سیاری بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، معاویہ کے خلاف لکھنے لگے، میں ان ساری تاریخوں کو گندی ٹوکری میں ڈال سکتا ہوں اور امیر معاویہ کے تقدس پر کسی قلمکار کی بدماشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت علی کے بڑے فضائل، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ کے بڑے فضائل، یہ تو بتاؤ کہ حضرت معاویہ کی حضرت علی سے جنگ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ہوئی ہے۔ اس نے کہا دو آدمیوں کی جب جنگ ہوتی ہے، دو آدمی جب جنگ کرتے ہیں تو دونوں میں ایک تو جھوٹا ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں اور دونوں میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا ایسے ہو چکا ہے، ایسے ہو چکا ہے، اور وہ ہوا بھی قرآن میں، ایسے ہوا ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ تو قرآن میں دو آدمیوں کی اللہ نے لڑائی کا ذکر کیا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ دیکھنا یہ قوم بچھڑے کو پوجنے نہ لگے، تو واپس آئے تو قوم بچھڑے کو
پوج رہی،
وہ بچھڑے کو پوج رہی تھی یا گھوڑے کو پوج رہی ہے؟ بچھڑے کو پوج رہی تھی، اس لیے کہ گھوڑے کو جس نے بچھڑے کو پوجا اس کے لیے قرآن نے کیا کہا، فقتلوا انفسکم۔ نہیں سمجھے میری بات؟ علماء جانتے کہ جس نے کس کو پوچھا، بچھڑے کو، اس کو سزا دنیا میں قرآن نے کیا دی، اور جس نے گھوڑے کو پوجا اس کو سزا کیا ملی؟
شیعوں پر لعنت۔
توجہ توجہ میرے بھائی، توجہ ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو دو آدمی لڑے ہیں، ایک جھوٹا ایک سچا۔ میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچڑے کو قوم پوج رہی تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ، یہ واقعہ قرآن میں، ان کو گھسیٹنا شروع کر۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے رو کر فرمایا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے ماں جائے بھائی داڑھی نہ پکڑو، میرے بالوں کو نہ گھسیٹو. میں نے کہا دیکھو دو آدمی آپس میں لڑے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. بولے کہا یہ تو دونوں سچے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ دونوں نبی تھے، ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی. میں نے کہا اگر نبی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو امتی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. یہ دونوں نبی لڑنے کے بعد سچے ہیں تو دو امتی بھی لڑنے کے بعد سچے ہیں.
اب کو صداقت کا نشان، صداقت کا نشان، صداقت کا نشان.
قرآن کہے کرام برا، پیغمبر فرمائے احلم من امتی معاویہ اول جیش یغز البحر فقط اوجبو،
اور نبی فرمائے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اور نبی فرمائے اللہم علم الکتاب والحساب وکیل اللہ، اور نبی فرمائے یا معاویہ فان ولیتم الامر فاتق اللہ. نبی یہ فرمائے، اور تاریخ کا چیتھڑا امیر معاویہ کو موقع، اور خمینی اپنی ملعون کتاب کشف اسرار میں امیر معاویہ کو لکھے کہ معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں کرایا. بلند آواز سے لعنت کرو. مسلمانوں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے ایک طبقے کو کہ ہم شیعہ کے کفر کی بات کرتے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پرسوں وزارت مذہبی امور کی طرف سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے جو میٹنگ اسلام آباد میں تھی اور وہ وزیر اعظم کے مقرر کردہ ہدف پر تھی، 28 ستمبر کی جو میٹنگ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں رکھی گئی، جس میں شیعہ بھی تھے، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث بھی تھے، میں نے اس میٹنگ میں کہا، میں نے کہا کہ تم نے یہ میٹنگ اس لیے بلائی کہ شیعہ کو کافر نہ کہا. میں تمام علماء، وزراء اور شیعہ کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ تم نے پیغمبر کے رفقا کو، نبی کی بیٹیوں کو، پیغمبر کی بیویوں کو، امت کی ماؤں کو زانی لکھا، نعوذ باللہ کافر لکھا، طائفہ لکھا، سپاہ صحابہ، تمہیں کافر کہنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہے. تم الٹے بھی لٹک جاؤ، ہم تمہیں کافر کہیں گے جب تک یہ کفر، جب تک یہ کتابیں، جب تک یہ لٹریچر، جب تک خمینی کی یہ تحریر، جب تک نجفی کے یہ چیتھڑے، جب تک شیعہ کا یہ لٹریچر اس دنیا میں موجود ہے جس میں پیغمبر کی بیٹیوں کو زانی لکھا گیا، پیغمبر کے خلفاء کو شرابی لکھا گیا، اور نبی کی بیویوں کو نعوذ باللہ طوائفہ لکھا گیا، ہم کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، جانیں لٹا چھوڑیں گے، اس کفر کا اعلان تخت دار پہ بھی کریں گے. اس بات کی تکلیف ہے کہ میرا لہجہ سخت ہے، توجہ کیجئے، تمہیں اس بات کی تکلیف ہے کہ میرا لہجہ سخت ہے. میں نے یہی لہجہ برطانیہ میں، اسکاٹ لینڈ میں، لندن میں، برمنگھم میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے. وہ شہر اسکاٹ لینڈ جہاں انٹرنیشنل خلافت راشدہ کانفرنس تھی، منتظمین نے مجھے کہا یہاں شیعہ کو کافر کہنے کا ماحول نہیں ہے، آپ نہ کہیں. لیکن جب میں نے خمینی کا کفر اور نجفی کا دجل پیش کیا تو جو منتظم مجھے کہتے تھے کافر نہ کہو، انہوں نے خود کہا کہ اس سے بڑا کافر دنیا میں پیدا نہیں. میں ایک جگہ پر توجہ، میں ایک جگہ پر، ایک جگہ پر میں جاتا ہوں، توجہ کیجیے، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں مثال سے. میں ایک جگہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ میری ماں ہے، ایک شخص دور سے میری ماں کو اینٹ مارتا ہے، میری ماں کا سر سر زخمی ہو جاتا ہے، میں اس زخمی ماں کے سر کو دھوتا ہوں، اس پر مرہم پٹی کرتا ہوں، اس کے لیے واویلا کرتا ہوں، اس ماں کے دکھ اور زخم پہ میں آنسو بہاتا ہوں، اور جب میں آنسو بہاتا ہوں تو حکمران کہتے ہیں کہ تم آنسو نہ بہاؤ، تمہارے آنسو بہانے سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، تمہارے آنسو بہانے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، تمہارے آنسو بہانے سے ملک میں چین نہیں رہتا ہے۔ میری ماں کو اینٹیں ماری تھی اور مجھے کہا جائے کہ میں مرہم پٹی نہ کروں، اور میری ماں عائشہ کو طوائفہ کہا گیا، ہائے یہ اینٹ سے بھی بڑا زخم تھا، میری ماں کو طوائفہ کہا گیا۔ اور مسلمانوں، نواز شریف اور وزیر اور صدر اور مولوی اور پیر اور چودھری اور شیخ الحدیث اور لیل ناٹ ممبر، وزیر کی بیٹیوں بیویوں کو تو ایسا لفظ کسی نے نہیں بولا جو لفظ میرے پیغمبر کی بیٹی کے لیے بولا گیا۔ یہ لفظ بول سکتا ہے کوئی؟ قول مقبول کتاب لکھی ہے اس ملعون غلام حسین نجفی نے، جس کتاب میں وہ ملعون کہتا ہے، جب میں نے یہ حوالہ پرسوں عبدالستار خان نیازی اور پوری حکومت کے سامنے رکھا، خدا کی قسم علماء کی چیخیں نکل گئی۔ اور عبدالستار خان نیازی نے اعلان کیا کہ ایسے لوگوں کو میں واصل جہنم کروں گا، تو میں نے کہا نیازی صاحب تم نے یہاں کہا واصل جہنم کروں گا، اگر کسی نے یہ عبارت پڑھ کے واصل جہنم کر دیا تو تم کہتے ہو یہ فرقہ واریت ہو گئی، تمہارا بھی جذبہ ہے ہمارا بھی جذبہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، پیغمبر کی بیٹی رقیہ عثمان غنی کے نکاح میں آئی، یہ ملعون غلام حسین نجفی کہتا ہے کہ نبی کی بیٹی رقیہ عثمان کے نکاح میں جب فوت ہو گئی تو مردہ حالت میں اس کے ساتھ عثمان غنی نے ہم بستری کی۔ مسلمانوں، پر تمہاری بیٹیوں کے لیے یہ لفظ کوئی نہیں استعمال کرتا، سوچو تو صحیح، تمہاری بھی بیٹیاں میری بھی بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں تمہاری بہنیں ہیں، کوئی کسی کے بہن کے لیے یہ لفظ استعمال کرے تو غیرت آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہائے، اپنی بہن کے لیے غیرت رکھتا ہے، اپنی ماں کے لیے غیرت رکھتا ہے، جس عورت کو تیرے باپ نے تیری ماں کہا اس کے لیے غیرت رکھتا ہے، اور جس عورت کو تیرے قرآن نے تیری ماں کہا اس کے لیے کوئی غیرت نہیں رکھتا۔ شیعہ کو چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں کافر کہنا میرا واویلا ہے، میری چیخ ہے، میری پکار ہے، میرا دکھ ہے، میرا کرب ہے، میرا درد ہے، میری آگ ہے، میں یہ واویلا کروں گا، اگر میں جیل میں جاؤں تب بھی کروں گا، ہتھکڑی پہن لوں تب بھی کروں گا، میں قتل ہو جاؤں تب بھی میرا خون واویلا کرے گا، میرے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی یہ واویلا کرے گا ہوگا، یہ واویلا میری ماں کا ہے، یہ واویلا میری بیٹی کا ہے، یہ واویلا میری عزت کا ہے، یہ واویلا محمد کی ناموس کا ہے۔ حکمرانوں، راستوں میں رکاوٹ مت بنو، میں ماں کی عزت کے لیے لڑتا ہوں، میں بیٹی کی عزت کے لیے لڑتا ہوں، میری جنگ تمہارے ساتھ نہیں، میری جنگ کالے کافر کے ساتھ ہے جس نے پیغمبر کی بیٹی کو طائفہ لکھا، میں اس سے لڑتا ہوں، نبی کی بیوی کو بازاری عورت لکھا، میں اس سے لڑتا ہوں۔ آؤ حکمرانوں، میرا ساتھ دو، نہیں دو گے ہم تب بھی ٹکرائیں گے، اس کالے کافر سے ٹکراتے ہیں۔
میٹنگ ہوئی بچوں، پرسوں بریلوی دیوبندی آل حدیث اور شیعہ موجود ہیں، میں نے شیعہ سے کہا کہ اگر میرے سامنے پیغمبر کا اسوہ حسنہ نہ ہوتا کہ میرے نبی نے عیسائیوں یہودیوں سے سامنے بیٹھ کر اتمام حجت کیا تھا تو میں آج تمہارے سامنے کبھی نہ آتا۔ ہائے، تمہارے بدماشوں نے میری ماں کو برا کہا،
میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ خدا کی قسم میں اتمام حجت کرنے آتا ہوں، کل کو تم یہ نہ کہو اگر سچے ہوتے تو سامنے آتے، اتمام حجت کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ تو پھر آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، بہاول پور کے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، ہم نے پرسوں حکومت سے یہ منوا لیا ہے۔ پہلے دن تو ہمارا مطالبہ تھا وزیر اعظم کے سامنے کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دو، لیکن پرسوں کمیٹی کے 40 ارکان نے اس پر دستخط کر دیے۔ توفیق سے یہ بات لکھی گئی ہے وزارت مذہبی امور نے 11 سفارشات منظور کی۔ پہلی سفارش یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے، یہ وزراء نے اس پر دستخط کر دیا۔ اور دوسری، شیخ کے خلفائے راشدین کے ایام پر ریڈیو ٹیلی ویژن میں خصوصی پروگرام نشر کیے گئے۔ یہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ سفارشات پر عمل پتہ نہیں کب ہوگا، میں نے کہا عمل نہیں ہوگا تو ہم شرعی عدالت کے دروازے پر جائیں گے۔ جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ شرعی عدالت جس نے سود کی 22 شکوں کو خلاف اسلام قرار دیا، سپاہ صحابہ شرعی عدالت میں اور ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں شیعہ کے خلاف لائحہ عمل اختیار کرے گی اور شیعہ کی تمام کتابوں کو عدالتوں میں چیلنج کرے گی۔ اگر اس کمیٹی کی سفارشات پر عمل نہ ہوا تو پھر ہمیں عدالت کا دروازہ کٹکھٹانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جانا چاہیے۔ اور میں آج حکمرانوں سے کہتا ہوں، حکمرانوں اگر تم نے اپنی بنائی ہوئی اس کمیٹی کی سفارشات کو تسلیم نہ کیا اور اس پر عمل درآمد نہ کیا تو پھر کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک سپاہی صحابہ وہ طوفان اٹھائے گی کہ جس طوفان میں تمہاری حکومت بہ جائے۔ میرے بھائیو، میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کی جنگ شیعہ کے ساتھ، جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دی ہیں یا نہیں؟ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں، حکمرانوں ہمارے راستے میں رکاوٹ مت بنو، ٹھیک ہے؟ تم بھی سنی ہو، اگر تم سنی نہ ہوتے، تم شیعہ ہوتے تو ہم کسی اور لہجے میں بات کرتے۔ شیعہ کے لیے جو ہمارا لہجہ ہے وہ تمہارے لیے ہوتا، جو لہجہ سپاہ صحابہ کا پہلے حکمرانوں کے لیے تھا وہ بھی تمہارے لیے ہوتا، ہوتا یا نہ ہوتا؟ لیکن میاں نواز شریف، ہم تجھے سنی سمجھتے اور سنی سمجھ کر تم سے بات کرتے، اور تم نے اگر سنیت کا، سنی بن کر بھی سنی حقوق کا مطالبہ نہ مانا تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہماری بات صحیح ہے یا نہیں؟ اور ان باتوں کو سمجھو، ان پہ غور کرو۔ ابھی جنگ میں حکومت کہتی تھی کہ 12 آدمی جیتیں گے، جتنی 7 ایجنسیاں ہیں گورنمنٹ کی سب نے مجھے کہا، فوج کی ایجنسی، ISI، انہوں نے کہا جی 12 سیٹیں ہیں ہمارے پاس، تو اب کتنی ہیں؟ 12 × 36 کتنی ہیں؟ تو ان 7 ایجنسیوں کو چھٹی کرا دو، یہ رپورٹ دیتے جی 12 آدمی جیتے، اور اب کتنی جیتی ہیں؟ 36۔ تو بتاؤ
سپاہ صحابہ کے ساتھ عوام ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر جنگ کے عوام میں 35,000 ووٹ سپاہ صحابہ کو دیا، جس کو تم کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے، اگر 35,000 کے 35,000 آدمی دہشت گرد ہیں۔ سنیو، سپاہ صحابہ نے تمہیں زبان دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اور جنگ میں 150 مربع زمین کا مالک امان اللہ سیار، جنگ کا نواب، جنگ کا مالک، اس کا بھائی مختار سیال کھڑا تھا، یہ امان اللہ سیال پیپل پارٹی کا ایم این اے بھی تھا، اس کا بھائی مختار سیال، اس کی کوٹھی کے سامنے سامنے والے گیٹ پر ایک شخص ریڑی لگاتا، اس کا نام حافظ جلال الدین تھا۔ اس مختار سیال کے مقابلے میں ہم نے ٹکٹ اس کو دے دیا اور وہ کئی سو ووٹوں کی لیڈ سے جیت گیا۔ حق نواز شہید، تیرے خون کی عظمت کو سلام،
جانے تیرے خون سے، تیرے خون سے، تیرے خون سے، تیرے خون سے۔
جب اس کو کھڑا کرنے لگے وہ کہتا ہے میرے پاس تو 5,000 روپے نہیں۔ مولانا اعظم طارق نے اپنی جیب سے اس کا 5,000 جمع کرا، اور وہاں ایک بابا راجگیری کرتا ہے، راجگیری بابا صادق، اس کو کھڑا کیا، وہ بھی جیت گیا۔ ایک شخص پر 9 مقدمے ہیں، دہشت گردی کی عدالت میں کیس ہے، جنگ کی تاریخ کا ریکارڈ اس نے توڑ دیا، اور سب سے زیادہ ووٹ اس منیر پہلوان نے۔
منیر پہلوان
یہ بھی پہلوان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی ہمارا ایک کارکن جیل میں ہے، اس کو 7 دن پہلے الیکشن سے عمر قید کی سزا ہوئی، وہ بھی الیکشن میں جیت گیا، عمر قید کی سزا ہوئی۔ جیتنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ اور کئی اشتہاری ملزم، اور جھوٹے کیسوں سے کیا ہوتا ہے، کیس جتنے مرضی جھوٹے آپ بنا کر اشتہاری کر دو۔ آپ نے کل اخبار میں نہیں پڑھا کہ میں بھی اشتہاری ہوں؟ اے حکومت دیکھو، وزیراں نے کور میٹنگ تے پرسوں گیا تے کل اخبار چایا یہ بھی اشتہاری ہے۔ بڑے پاگل نے، ایسا کوئی پاگل ہے کہ آر والا کی پولیس نے مجھے اشتہاری کر دیا؟ سبحان اللہ، بندہ یہاں الوہ نو پوچھے کہ میں کو کار تیرے نا اشتہاری میں نو کر دیا۔ بھئی ہم جہاں جاتے ہیں پولیس کی گاڑی ہمارے ساتھ ہوتی، تو اس کا مطلب اشتہاریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ خود منتقل کر رہے ہیں، کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ یہ رکا آیا ہے کہ کونڈوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھئی کونڈا عربی کا لفظ ہے کہ پنجابی کا؟ اگر یہ اسلام میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کونڈا عربی کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کونڈے کا معنی ہے پنجابی میں بیڑا غرق ہونا، دیکھو ہے یا نہیں؟ میرا کونڈا ہو گیا۔ یہ ایسے بیوقوف ہیں، ہمارے کہتا ہوں شیعہ ایسا بیوقوف ہے، کہتا ہے کونڈے کرو، سنیو کونڈے کرو، وہ تمہارا کونڈا ہو، تمہارے باپ کا ہو، ہمارے لوگوں کا کیوں ہو؟ کہتے ہیں امام جعفر صادق کے کونڈے، بھائی امام جعفر صادق بیچارے کا کیا قصور ہے کہ تم اس کا کونڈا کرو؟ ان کی وفات 8 شوال کو ہوئی، 8 شوال کو وفات ہوئی، اور 3 رمضان کو ولادت ہوئی، تو 22 رجب کے ساتھ تو ان کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کنڈوں کا ختم کرائے گا اس وہ بڑا امیر ہو جائے گا، کہتے ہیں۔ اور جتنے پاکستان میں منگتے ہیں مانگنے والے نظر اللہ نیاز حسین، سارے انہی کی قوم میں سے کونڈے والے، وہ بے ایمان تو کونڈے کرا 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 پھر بھی فقیر کے فقیر رہے، اور انہیں امیر کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں 22 رجب حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے، اور آپ کا دشمن اتنا چالاک ہے کہ وفات صحابی کا نام لے کر خوشی نہیں کرا سکتا، کونڈوں کا نام لے کر کہے گا خوشی کر، اور جب کونڈے کا نام لے کر صحابی کی وفات پر آپ حلوہ تقسیم کریں گے تو آپ کے ایمان کا خود کونڈا ہو جائے گا، ہو جائے گا یا نہیں کرو گے؟ صحابی کی وفات پر حلوہ بانٹو گے؟ اس سے اعتراض کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت 47 مقدمات ہیں صحابہ پر قتل کے، اور قتلوں کے کیس میں لوگ جیلوں میں، بے گناہ